السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام پچھلے پروگرام کے تسلسل میں ہے، اور پچھلا ہم نے پروگرام جو کیا تھا وہ تھا تصور ریاست مدینہ کا تصور پاکستان کے تناظر میں۔ ہم نے کچھ ابتدائی مباحث جاوید صاحب کے سامنے رکھے تھے، جس میں کہ خلافت کی ٹرمینالوجی پہ کچھ بات ہوئی تھی اور باقی کچھ ابتدائی تصورات رکھے تھے۔ آج مزید اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے، پاکستان کے تناظر میں بات کریں گے، پاکستان کن مسائل سے دوچار ہے ان پر گفتگو ہوگی، پھر قرآن مجید حکمرانوں کے لیے کیا احکامات دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے، اس پر بھی کچھ گفتگو ہوگی، اور آپ کے بھی کچھ سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ میرے ساتھ یہاں پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے حضرات موجود ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جی،
پاکستان کی سیاست کے تناظر میں، آپ کا براہ راست سیاست سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن آپ کی پوری گہرائی سے آپ کی اس پہ نظر ہے۔ پاکستان ایک اسلامی فلاحی مملکت کے طور پہ وجود میں آیا تھا، اور 70 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم معاشی نہیں، انتظامی نہیں، عدالتی نہیں، ایک اخلاقی گراوٹ سے دوچار ہیں۔ اس میں آپ نے چونکہ اداروں کی بار بار بات کی ہے کہ پاکستان کے ادارے بھی ایک بحرانی کیفیت سے دوچار ہیں، پھر پاکستانی قوم نے جو سیاسی تبدیلی کے نعرے کو پذیرائی بخشی۔ ایک تو یہ بتائیں کہ یہ ادارے جو بحرانی کیفیت سے دوچار ہیں یہ کیوں ہیں، اور دوسرا اسلامی یہ جو سیاسی تبدیلی، اس کے خد و خال کیا ہونے چاہیے؟
اس میں بھی بہت سوالات ہو گئے۔ میرے نزدیک پاکستان ایک قومی ریاست کے طور پر وجود میں آیا تھا، یہ بڑی بنیادی بات ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ قومی ریاست کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا، ریاست کی ابتدا قبائل کے نظم سے ہوئی۔ سلطنت ہائے عام جس کو ٹائن بھی کہتا ہے، ان کا زمانہ آ گیا، یہ رومی، ساسانی، فلاں اور فلاں سلطنتیں۔ اس کے بعد آپ کی آخری سلطنت برطانیہ عظمیٰ کی تھی، 1947 میں کہیں سمٹنا شروع ہوئی ہے۔ ابھی بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں ملکہ برطانیہ حکومت کر رہی ہے، یعنی کینیڈا میں، نیوزی لینڈ میں، ابھی جو آپ کے سامنے واقعہ پیش آیا، آسٹریلیا میں، یعنی بہت سی جگہوں کے اوپر اب بھی اس سلطنت کے آثار موجود ہیں۔ اس کے بعد قومی ریاست کا تصور پیدا ہونا شروع ہوا۔ یہ کب پیدا ہونا شروع ہوا؟ اس وقت جب ہولی رومن امپائر کا خاتمہ ہوا، اور یورپ میں پہلے پہلے جو نسلی بنیاد پر مختلف ملک تھے ان کو کویا حق خود ارادی دے دیا گیا۔ قومی ریاست آہستہ آہستہ وطنی ریاست تک پہنچ گئی۔ پاکستان جب بنا تو یہ ایک قومی نیشنل سٹیٹ کے طور پر وجود میں آیا۔ اس میں بدھ تھے، اس میں مسیحی تھے، اس میں کافی بڑی تعداد اگر آپ مشرقی پاکستان کو شامل کریں تو ہندوؤں کی تھی، یعنی غیر مسلم اقلیتیں 20-22% تک تھیں، دونوں حصوں کو اگر آپ شامل کر لیں تو یہ ایک قومی ریاست تھی۔ قومی ریاست اور مذہبی ریاست، لیکن آپ نے اسلامی کا لفظ سنا نا اس میں، جب آپ مذہبی ریاست کہتے ہیں تو اس کے لازمی معنی یہ ہیں کہ ایک مذہب کے ماننے والوں کو اس میں برتری حاصل ہوگی، منافقانہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ کہتے ہیں قومی ریاست تو اس کا مطلب ہے کہ 1947 14 اگست کو یہاں کا بدھ، یہاں کا مسیح، یہاں کا ہندو اور ایک مسلمان، ہم سب برابر کے شہری ہیں۔ قومی ریاست کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے قومی ریاست کی حیثیت سے اس کا تعارف کرایا تھا۔ لوگ اس تقریر کا صرف وہ حصہ کوٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر کیا ہے، کس سیاق میں ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں برطانیہ میں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ مذہبی بنیاد پر دست و گریبان تھے۔ پڑھیے ذرا کبھی اس تاریخ تقریر کو نکال کے۔ انگلستان اس مرحلے سے نکل آیا ہے، یعنی مذہبی ریاستوں کا جبر و استبداد اس سے نکل آیا ہے۔ اب وہاں پر یہ اصول اختیار کر لیا گیا ہے کہ سب کے سب لوگ ایک وطن کی بنیاد پر برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کو سب سے پہلے تو اس کی شراکت ٹھیک کرنی چاہیے، قومی ریاست ہے۔ اس قومی ریاست میں قائد اعظم نے بھی یہ بات کہی، میں بھی کہتا ہوں، ہر آدمی کہے گا، مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں پر جب قانون سازی ہوگی تو ہم اپنی شریعت کے مطابق قانون سازی کرنے کا حق رکھتے ہیں، ہم اپنے دین کے مطابق، دین کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حق رکھتے ہیں، حکومت چلانے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ بنیادی جمہوری اصول ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس تقریر کو یہاں کا سیکولر طبقہ پکڑ لیتا ہے، اور قائد اعظم جب شریعت کا ذکر کرتے ہیں یا جب یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں یا شریعت نہیں ہوگی وہ شرارت کرتے ہیں، تو اس کو مذہبی لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، یعنی ریاست کے لحاظ سے یہ ایک نیشن سٹیٹ ہے جس میں سب کے حقوق بالکل برابر ہیں، کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کی چونکہ اکثریت ہے تو جمہوری اصول کے مطابق ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عرف، اپنے رواج، اپنی شریعت، اپنے دین کے مطابق حکومت چلائیں۔ یہ دو باتیں اپنی جگہ الگ الگ ہو کے بالکل درست باتیں ہیں۔ اس سے در حقیقت وہ تصور پیدا ہوا کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہوگی. مطلب کیا ہے؟ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے جب ہم اللہ کے دین سے رہنمائی لے کے یہاں قانون سازی کریں گے.
ڈاکٹر صاحب سوال میرا وہ تھا کہ ایک تو ادارہ جاتی بحران جو ہے کہ اسے کس طرح ہم دور کر سکتے ہیں, اور دوسرا جو سیاسی تبدیلی کا نعرہ ہے, ایکچوئل ہمارا معاشرہ جس لیج پہ پہنچ گیا ہے, سیاسی تبدیلی کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟
میں اسی کے بارے میں عرض کر رہا تھا. یعنی پہلا لازمی کام یہ ہے کہ ہم اپنے وجود میں آنے کے عمل کو درست کریں, وہ صحیح راستے کے اوپر چلے. ہم نے پہلے دن سے کشمکش میں پیدا کر دی ہے. وہ کشمکش کیا ہے؟ وہ مذہبی اور قومی ریاست کی کشمکش ہے. اس کو صحیح جگہ پہ لائیں. یعنی یہ قومی ریاست ہے جس میں چونکہ جمہوری اصول پر اکثریت مسلمانوں کی ہے تو ان کو آگے بڑھنا ہے اسلام کی روشنی میں, وہ اس کا حق رکھتے ہیں. دوسرے یہ کہ یہاں حکمرانی کس کے پاس ہے, بندوق کے پاس ہے یا لوگوں کے پاس؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کے پاس حکمرانی ہے تو پھر سفر صحیح شروع ہوگا. یعنی پھر کیا ہوگا؟ قوم کی تربیت, اداروں کی تشکیل جیسے آپ نے فرمایا ہے, ان اداروں کی اخلاقیات, دنیا کے بہترین نظاموں کا مطالعہ کر کے اچھی سے اچھی روایات کو یہاں لانا, پھر یہ عمل ہوگا. اگر بندوق کے پاس ہے تو پھر بندوق فیصلہ کرے گی کہ اب کس کو آسمان پر بیٹھنا ہے, کس کو زمین پر جانا ہے. ہم بدقسمتی سے اس کشمکش کے شکار ہیں. جب یہ کشمکش کسی ملک میں پیدا کر دی جائے, اس میں نہ ادارے بنا کرتے ہیں, نہ اخلاقیات وجود پذیر ہوا کرتی ہے, نہ اداروں کا احترام قائم ہوتا ہے. لوگ یہاں بہت ہنگامہ کرتے رہے مختلف اوقات میں, فلاں چیز سے ملک برباد ہو گیا, فلاں سے برباد ہو گیا, اس میں کرپشن, احتساب, اس طرح کے. میں آپ سے اپنی ساری زندگی کے مطالعے کا حاصل یہ بیان کرتا ہوں, قومیں سیاسی عدم استحکام سے برباد ہوتی ہیں. یہ میری بات لکھ کر رکھ لیجئے. آپ ایک بار برے سے برے نظام کو استحکام دے دیجئے. اگر آپ لوگوں کے خارجہ تعلقات کی پیشانی پر شکن نہ آئے تو بدترین نظام اس وقت کس ملک کا ہے؟ چین. نظام کے لحاظ سے آزادی, حریت, جمہوریت, پارٹیاں کدھر ہیں؟ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن استحکام تو سیاسی استحکام ہے جو نتیجہ خیز ہوتا ہے. آپ دیکھیے ملیشیا میں میں نے 9-10 سال گزارے ہیں, اور میں نے اس کے وہاں کے تمام سیاسی نشیب فراز میں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اس وقت جو تبدیلی وہاں آئی اس کو بھی میں نے دیکھا ہے. وہ کیا چیز ہے کہ جو سنبھالے ہوئے ملک کو اور وہ ترقی کر رہا ہے؟ یعنی ایک انتہائی کرپٹ حکمران, آپ اندازہ کریں کہ اس کے گھر سے بیگم صاحبہ کے پرس ہی نہیں گنے جاتے کس طرح نکل رہے ہیں. کرپشن کی کوئی حد نہیں ہے. روپے اتنے تھے کہ مشینیں لگانی پڑی گننے کے لیے. یعنی 3 راتیں مشینیں روپے گنتی رہی, مختلف دنیائی کرنسی گنتی رہی. جب وہ صحیح سب معاملہ ہوا, اس کو ایک طرف رکھ لیجیے, لیکن ملک ترقی کر رہا ہے, اس میں انفراسٹرکچر بنا ہے, اس میں لوگوں کے لیے ایک اعتماد پیدا ہوا ہے, اس میں امن و امان کی فضا کنٹرول میں آئی ہے. اتنے بڑے پیمانے پر دہشت گردی اور سب معاملات ہوئے, وہاں بھی یہ ساری تنظیمیں موجود ہیں, ایک واقعہ نہیں ہو سکا. یہ کیوں ہوا ہے؟ سیاسی استحکام, پولیٹیکل سٹیبلٹی, نظم چل رہا ہے, اس میں انتشار نہیں پیدا کیا جاتا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اعتماد کے ساتھ, سرمایہ کی ایک ذہنیت ہے نا, سرمایہ کو آپ عدم استحکام کی ہوا لگا دیں, یہ اڑ جائے گا, چلا جائے گا. تو اس وجہ سے یہاں کسی بڑے لیڈر کو اٹھنا چاہیے جو لوگوں کو بتائے کہ ہمارا بنیادی مسئلہ کیا ہے. اگر مجھے یہ اعتماد ہی حاصل نہیں ہے کہ یہ جو میں نے ووٹ دیا ہے حکومت اس کی بنیاد پر بن جانی ہے, اگر مجھے یہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ میری رائے فی الواقع اہمیت رکھتی ہے اور اہمیت نہیں رکھتی, تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد کدھر سے یہ سب کچھ ادارے ٹھیک ہو جائیں گے؟ ادارے اصل میں اس کشمکش نے برباد کیے ہیں, ورنہ پاکستان میں بحثیت قوم بہت بڑا پوٹینشیل. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے جن قوموں کو قریب سے دیکھا ہے ان میں میں آج بھی بغیر کسی تعصب کے کہہ سکتا ہوں بہترین ٹیلنٹ جو ہے پاکستان میں موجود ہے.
ڈاکٹر صاحب پاکستان کے اندر جمہور کی طاقت کو پذیرائی ملتی ہے؟ چونکہ ہم تو جس طرح کی جمہوریت پاکستان کے اندر نافذ ہے کہ ایک بڑی پارٹی کو ہم نے اقتدار نہیں دیا, ملک ٹوٹ گیا. آج کی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ جمہور کی جو طاقت ہے اس کو کسی حد تک پذیرائی ملی ہوئی ہے؟
جمہور نے 54 کا آئین بنایا, آپ نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا. جمہور نے 56 کا آئین بنایا, آپ نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا. جمہور کو تو کسی دن بیچاروں کو منہ دکھانے کا موقع بھی نہیں ملا. اور یہ قدغنے, بات یہ ہے کہ یہ قدغن میرے اوپر مسلمان ہونے کی حیثیت سے لگی ہوئی ہے. مجھے خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اگر کوئی جرم ہے, بدکاری جرم ہے, اگر کوئی چیز جرم ہے, آپ اس کی سزا مقرر کرنے کے لیے بھی بل پارلیمنٹ میں پیش کریں گے, وہیں پاس ہونا ہے اس نے. یہ کوئی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. پابندی میرے باطن سے لگتی ہے.
ہماری پارلیمنٹ میں جان ہے کہ وہ اس طرح کی تبدیلی دیکھیں. جب اداروں کی ہم بات کر رہے ہیں, سب سے بالادست ادارہ تو پارلیمنٹ ہے.
اسی لیے تو میں نے عرض کیا ہے کہ عوام کی طرف جائیے, ان کی تربیت کیجئے, ان کی تعلیم کا بندوبست کیجئے تاکہ پارلیمنٹ آپ کی مضبوط آئے, کیونکہ جمہوری اداروں کے اندر پارلیمنٹ فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے. تو پارلیمنٹ آئے. یہ جو قدگنے ودگنے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر کوئی ملک نہیں بنتا.
نہیں, جیسے جو پارلیمنٹ ہے ان کا جو سوال تھا, اب اس وقت جو پارلیمنٹ ہے اس میں یعنی کہ ایسے لوگ ہیں کہ جیسے وہ سورہ اخلاص بھی پوری طرح نہیں پڑھ پا رہے, تو ہم اس سے یہ نہیں دیکھ سکتے کہ شاید کل وہ ایسا کوئی قانون نہ بنا دیں کہ جس پہ ہوموسیکشوالٹی, کیونکہ وہ اسلام, آپ اسلام اور قرآن کی بات کرتے ہیں, وہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے, سورہ کوثر نہیں پڑھ سکتے. تو اس اگر ایسا ہو گیا جاوید صاحب تو پھر تو وہ قدغن جو ہے وہ صحیح فرما رہے ہیں, ہمیں لگانی پڑے گی نا.
ہمیں, ہم ذرا ایکسپلین کیجئے کون ہے یہ, یعنی یہ ہمیں اور ہم کون ہے؟ کوئی مذہبی رہنما ہے, خدا کا رسول ہے, کون ہے؟ ہم کی تشریح کریں نا. آپ کہتے ہیں ہم کیا کریں گے, ہم سے کیا مراد ہے؟
آپ ہم سے مراد ظاہر ہے میرے پاس,
نہیں بتائیے,
مراد عوام ہی ہے.
عوام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عوام ہی کو بہتر کرنا پڑے گا. واضح ہو گیا نا یہ بات. اس کے نتیجے میں ہم کون اصل میں, یہ وہ چیز ہے. آپ اس کے اندر اتر کر دیکھیں, یہ اصل میں کچھ پائس لوگ, کچھ بتکی لوگ, پرہیزگار, یہ اپنے لیے ہم بول رہے ہوتے اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں ہمیں حق حاصل ہونا چاہیے کہ ہم عوام کے فیصلے کو جب چاہیں اٹھا کے پھینکیں گے.
ایک بات ڈاکٹر صاحب, آپ نے, میں تو بڑا خوش ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ بہترین قوم ہے, کہ دنیا کی مختلف اقوام کا جب آپ نے جائزہ لیا تو آپ نے کہا کہ اس قوم کے اندر پوٹینشیل بھی موجود ہے. ڈاکٹر صاحب کسے رہنما کرے کوئی, کہ قوم کے اندر تو پوٹینشیل موجود ہے, اس کے ساتھ دھوکہ دہی بہت ہوتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اتنی پوٹینشیل والی قوم اور وسائل سے مالا مال ملک آج اس نیچ پہ کیوں کھڑا ہے کہ ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں دنیا سے اور وہ ہمیں بھیک بھی مشروط دیتے ہیں. تو ہمیں کوئی ایسی راہ آپ بتائیں کہ جی ہم جو اصل خواب پاکستان کا دیکھا گیا تھا وہ پائے تکمیل تک پہنچے.
پوری انسانیت کے لیے ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے تعلیم اور تربیت کا راستہ. یعنی تعلیم اور تربیت صرف اسکولوں میں نہیں ہوتی, صرف کالجوں میں نہیں ہوتی, وہ فارمل بھی ہوتی ہے, انفارمل بھی ہوتی ہے. اعلیٰ درجے کے لیڈر, سیاسی رہنما, دانشور, یہ سب یہی کرتے ہیں. اس وقت ہم بیٹھے ہوئے بھی یہی کام کر رہے ہیں. یعنی یہ جو کچھ بھی ہے یہ کیا ہے, اسی سے قومیں بنتی ہیں. میرے نزدیک یہ قوم پوٹینشیل بھی رکھتی ہے, یہ بدلنے کا جذبہ بھی رکھتی ہے, یہ بہتر کرنے کے لیے بیتاب بھی ہے. اس کی پیشانی سے
اچھا, ہمارے تو ہیرو بھی جعلی نکلے. ہمارے تو ہیرو بھی جعلی ہیں. پچھلے 70 سال میں ہم نے عدلیہ کی آزادی کی تحریک شروع کی, جس شخص کو ہم نے ہیرو بنا کے پیش کیا اس کا کریکٹر بھی سامنے آ گیا, جو سیاسی تبدیلی کے دعوے دار وہ بھی ایکسپوز ہوتے نظر آ رہے ہیں.
عدلیہ کی آزادی کی تحریک چلانی کیوں پڑی؟ اس لیے کہ بندوق نے عدلیہ کی پیشانی پر نالی رکھ دی. یہ بندوق اٹھا لیجئے. اس کو نہیں حق حاصل ہونا چاہیے کہ یہ مداخلت کرے, یہ اپنے دائرے کے اندر چلی جائے. اس کے بعد قوم کا حقیقی سفر شروع ہو جائے گا, وہ اپنی حقیقی لیڈرشپ پیدا کرے گی. حقیقی لیڈرشپ جو پیدا ہونا شروع ہوئی ہمارے ہاں, کب ہوئی؟ یعنی انگریز تھے پہلے مرحلے میں, تو آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے پاکستان سے پہلے کی تاریخ پڑھی ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھی. گورنر جنرل جو ہے وہ برطانیہ سے مقرر ہو کے آ جاتا تھا. اس کے بعد زیادہ تر جو بڑی بیوروکریسی تھی وہ بھی اصل میں انگریزوں ہی کی ہوتی تھی اپنی. نیچے آہستہ آہستہ انہوں نے آپ کو کچھ موقع دینا شروع کیا. پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ اسمبلیاں بنی, کچھ کونسلیں بنی, جس کے اوپر اکبر الہ آبادی نے اور علامہ اقبال نے بھی شاعری فرمائی اس زمانے میں, تو وہ بننا شروع ہوئی. اس طرح ایک جمہوری عمل کی ابتدا کی گئی. یہ جو جمہوری عمل کی ابتدا آپ نے کی ہے, یہ پھر ایک لیڈرشپ کو پیدا کرنے کا باعث بنا. آپ دیکھیں, وہ گوکھلے تھے, وہ نہرو تھے, وہ گاندھی تھے, کانگریس کی لیڈرشپ تھی, خود محمد علی جناح قائد اعظم پیدا ہوئے, محمد علی جوہر تھے, حضرت موہانی تھے, علامہ اقبال تھے, ایک بڑی لیڈرشپ پیدا ہونا شروع ہوئی. یہ لیڈرشپ پاکستان میں بھی, ظاہر پاکستان بنانے کے بعد آئی, اس کا ایک حصہ ہندوستان میں بھی رہا.
ٹھیک,
ہمارے ہاں یہ جو لیڈرشپ آئی, آپ اس وقت ذرا لیڈروں کو اٹھا کے دیکھیے, یعنی قائد اعظم کے ساتھ جو لیڈرشپ یہاں پیدا ہوئی, چلیے بہت مثالی نہ صحیح لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت بڑے لوگ تھے. آپ ان کو اٹھائیں, آج بھی آپ ان کے دامن پر کوئی دھبا نہیں دکھا سکتے.
صحیح,
وہ لیڈرشپ آگے نئی لیڈرشپ کو جنم دیتی, کس نے روکا؟ یہ ہے سوال. تو یہ جو دھوکے باز لیڈرشپ پیدا ہوئی ہے, یہ پیدا کس نرسری میں ہوئی ہے؟ اصل سوال یہ ہے. میں تو پورا اعتماد رکھتا ہوں کہ اگر اس لیڈرشپ کو اپنا کام کرنے دیا جاتا, وہ لیڈرشپ آگے وہ نرسری بنانے میں کامیاب ہو جاتی جس میں گراس روٹ سے ہمارے یہاں لیڈرشپ پیدا ہوتی. یعنی آپ کے ہاں وہ مسائل زیر بحث آتے. مثلا ہمارے ہاں صوبے غیر متفاوت تھے, ضروری تھا کہ چھوٹے صوبے بنائے جاتے, ضروری تھا کہ چھوٹے سی چھوٹی جگہ تک حکومتوں کو پہنچایا جاتا, ضروری تھا کہ ہم بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرتے. ڈیموکریسی جو ہے محض ایک الیکشن کا نام نہیں ہے. ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا آزاد ہے, تنقید کے مواقع موجود ہیں, رائے عامہ کو ہموار کیا جا سکتا ہے اور چھوٹے پیمانے تک چلی گئی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا عدالتی نظام آپ دیکھ لیجئے, یہ جو تین اس کی لیئرز بنائی ہیں, تین یا چار ہیں غالباً, یعنی آپ کی سول کورٹس ہوتی ہیں, سیشن کورٹس ہوتی ہیں, ہائی کورٹ ہوتی ہے, سپریم کورٹ ہوتی ہے, یہ تو کسی بادشاہت کے زمانے کی چیز ہے. اب تو اس عدالتی نظام کو ایک پنچایت اور کونسل کی سطح پہ جانا چاہیے. تو یہ جتنا کچھ بھی ہم نے کرنا تھا یہ نہیں ہوا. نہیں ہوا تو معلق رہ گئے ہیں اس کے اندر. لیکن کیوں نہیں ہوا؟ ہزار وجہ آپ بیان کریں گے, بنیادی وجہ کیا ہے کہ لیڈرشپ اصل میں تبدیلیاں لاتی ہے. لیڈرشپ کے پیدا ہونے کے عمل کو آپ نے مصنوعی کر دی. اب اس کے بعد وہ صحیح طریقے سے پیدا ہی نہیں ہوئی. اس کو نیچے سے اٹھنا تھا. آپ کبھی امریکہ میں دیکھیں, یعنی جو صدر ہیں وہ آپ دیکھیں گے وہ کسی جگہ کے اوپر سے اٹھتے ہیں, وہاں سے میئر بنے, وہاں سے اس کے بعد گورنر بنے, اس کے بعد یہ ہوا, پھر وہاں پہنچ گئے. یہ پہلی مرتبہ وہاں پہ ٹرمپ صاحب براہ راست آ گئے ہیں اور دیکھ لیجئے کیا نتیجہ نکلا ہے. تو یہ جو براہ راست لیڈرشپ لانا ہوتا ہے, آپ لیڈرشپ کو پیدا ہونے دیں, سیاسی عمل کو جاری رہنے دیں. سیاسی جماعتیں غلطیاں کرتی ہیں, بہت بلنڈرز کرتی ہیں. انگلستان کی تاریخ پڑھیں کبھی جہاں جمہوریت پیدا ہوئی ہے, یعنی وہ اس زمانے سے لے کے 1215 کے میگنا کارٹا کے بعد کن مراحل سے گزری ہے. ہمارے ہاں بھی جمہوریت کو آپ ان کے مراحل سے قدرتی طور پر گزرنے دیجئے. اچانک قومی مفاد, اچانک ملک خطرے میں پڑ جاتا ہے, اچانک نظریاتی سرحدوں پر خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. کوئی خطرہ نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اس وقت دنیا کے ملکوں کو بین الاقوامی قانون کا تحفظ حاصل ہے, اور یہ بین الاقوامی قانون کا تحفظ ہے جس پر ملک کھڑے ہیں, نہ کہ فوجیں ہیں جس پر ملک کھڑے ہیں. یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے, ورنہ بھوٹان اور نیپال غائب ہو گئے ہوتے.
ظاہر ہے
کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی. تو جب آپ کھڑے ہیں, اللہ پہ بھروسہ کر کے کھڑے ہوں اور اپنے سیاسی نظام کو چلنے دیں. سیاسی نظام آپ 15 سال اس کو چلنے دیں, یہ حیرت انگیز طریقے سے بڑی لیڈرشپ پیدا کر دے گا. میں اس وقت آپ سے بتا اس وقت عرض کرتا ہوں, یعنی آپ کی جو لیڈرشپ اس کے باوجود, بار بار کی مداخلت کے باوجود پیدا ہوئی, بے نظیر معمولی لیڈر نہیں تھی. بڑے لوگ پیدا ہوئے اس کے بعد, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کیا. تو لیڈرشپ اصل میں کسی قوم کے اندر پیدا ہونے کا ایک ہے فطری عمل, اور ایک ہے غیر فطری طریقے سے لیڈرز کو پیدا کرنا. آج راہ کرم یہ کام چھوڑ دیجیے, پیدا ہونے دیجیے, بڑی اعلیٰ لیڈرشپ پیدا ہوگی, بڑی غیر معمولی قوم ہے.
جی, ریاست مدینہ کی بات ہو رہی تھی. میرا خیال ہے کہ ریاست کے کم از کم دو جز ضرور ہوتے ہیں, کہ ایک وہ لوگ جو گورن کر رہے ہیں اور ایک وہ لوگ جو گورن ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب ہم یہ 70 سالوں میں ہر دفعہ ان لوگوں کو ضرور برا بلا کہتے ہیں جو گورن کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ 70 سالوں میں ہمیں ان لوگوں پہ بھی توجہ کرنی چاہیے جو گورن ہو رہے ہیں. اور جو یعنی 70 سال میں کچھ نہ کچھ ہم اپنی تاریخ سے سیکھتے ہیں, تو اگر ہر دفعہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کسی نہ کسی نے آ کے اور ایک اچھے بھلے سسٹم کو خراب کیا یا لوگوں کو تباہ کیا, یہ کیا, اس کے باوجود ہر دفعہ کسی نہ کسی نام پہ ہم دوبارہ بیوقوف بھی بنتے ہیں, دوبارہ غلط فیصلہ بھی کرتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی ایسا بھی ارینجمنٹ ہو کہ کوئی جو ووٹ دینے والے ہیں وہ بھی اپنے ووٹ کی عزت کے لیے خود بھی کوئی کام کریں, کہ یا اپنا محاسبہ ہی کریں, یا جب وہ غلط فیصلہ کر لیں تو اس کے اوپر کچھ. اس بات کا کیا ارینجمنٹ؟
جتنی چیزیں بھی آپ نے بیان کی ہیں جی, یہ فطری طریقے سے ہی ہوں گی نا. یعنی میرے پاس بھی کوئی ایسا ذریعہ نہیں, آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ چشم زدن میں ایک سوئچ آن کیا جائے, عوام تربیت پا جائے. یہ ایک نیچرل عمل ہے جس نے ہونا ہے, یعنی انسان سیکھتا ہے. آپ یہ دیکھیے, سیاسی پارٹیاں ہیں ہمارے ہاں, وہ حقیقت میں سیاسی پارٹیاں بنی نہیں. ان میں آج بھی خاندانی نوعیت کی پارٹیاں ہیں, وہ آج بھی اپنے ہاں آزادہ الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اچھا, الیکشن کمیشن صاحب, ان کا سایہ تا دیر سلامت رہے, یعنی وہ نامزدگیوں کو الیکشن مان لیتا ہے. یہ صورتحال ہے. آپ نے جمہوری عمل کی کس دن ابتدا کی ہے؟ جمہوری عمل اصل میں یہاں سے پیدا ہوا ہے, یعنی وہ سٹرکچر میں بلدیاتی اداروں سے پیدا ہوتا ہے, اور وہ اپنے اصول میں سیاسی پارٹیوں میں پیدا ہوتا ہے. آپ کو اصلاح وہاں کرنی ہے پہلے, کیجئے. لیکن جب جس وقت آپ نظام کو, اچھا بلا ہو یا برا بلا, یعنی آپ کی اس بات کے اوپر فوراً یہ اعتراض کیا جائے گا کہ نہیں بڑی خرابی پیدا ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، برا بھلا ہے اس کو بھی چلنا ہے. اصل میں نظام اپنی کنٹینیوٹی چاہتا ہے، یا آپ شخصی نظام بنائیں گے اور یا آپ جمہوری نظام بنائیں گے. شخصی نظام میں پھر ٹھیک ہے، اکبر اگر ان پڑھ آ گیا تب بھی ٹھیک ہے، جہانگیر اگر بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست کا حامی آ گیا وہ بھی ٹھیک ہے.
چلو جب آپ جمہوریت، جمہوری عمل کے تسلسل، اس سے ایک کمٹمنٹ کا اظہار کر رہے ہیں. پاکستان میں آج جو سسٹم جاری ہے، ایک نئی بحث شروع ہے کہ جی شاید پارلیمانی سسٹم ناکام ہو گیا ہے. اگر دیکھا جائے تو پارلیمانی سسٹم تو ناکام نہیں ہوا، ہمارے سیاستدان ناکام ہوئے ہیں. تو اب اس سطح پہ ایک صدارتی نظام کی بات کی جا رہی ہے، اور صدارتی نظام میں تو ملک ٹوٹ گیا. آپ کون سا نظام تجویز کرتے ہیں جو پاکستان کے حوالے سے بہتر ہو؟
پاکستان میں پارلیمانی نظام پاکستان کی سرشت میں داخل ہو چکا ہے. ہمارے ہاں جو صوبوں کی نوعیت ہے، جس طریقے سے پاکستان بنا ہے، اس میں پارلیمانی نظام ہی پر قوم کا اتفاق ہے، اور میرے نزدیک اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. لیکن پارلیمانی نظام کی ایک حیت ہوتی ہے، یعنی پارلیمانی نظام ایک ہے اصول میں پارلیمانی نظام، اور ایک یہ ہے کہ اس کی حیت ظاہر ہے کہ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، اس میں آپ بہتری کیجئے، بہتر سے بہتر تجاویز آ سکتی ہیں. کوئی الہامی صحیفہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اس میں. مثال کے طور پر اس پارلیمانی نظام میں جو برطانیہ میں اس کی ماں ہے، وہاں اس کے بطن سے یہ پیدا ہوا ہے، وہاں ریاست کو کنٹینیوٹی دیتی ہے بادشاہ یا ملکہ کی شخصیت. بادشاہ اور ملکہ کی شخصیت کیا جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ اپنے ہاں کے کسی ممنون حسین اور کسی عارف الفی کو منتخب کرتی ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ یعنی یہ ایک غلط فیصلہ ہے. اگر آپ پارلیمانی نظام میں ایک ریاست کی علامت کے طور پر صدر لانا چاہتے ہیں یا کوئی لانا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے بادشاہت تو ختم ہو گئی، اس کو اس اصول پر نہیں آنا چاہیے تھا. مثلا یہ ایک اصلاح ہو سکتی، آپ اس ملک کے اندر سے، یعنی جو غیر معمولی طور پر ایسی شخصیات جن کو واقعی قوم کا باپ کہا جا سکے، منتخب کیجئے، کرنے دیجئے ان کو صدر کی حیثیت سے حکومت جب تک وہ زندہ ہیں. جب دنیا سے رخصت ہوں گے ایک اور کا انتخاب کر لیں گے، تاکہ کوئی 5-10-20 سال کی ایک ریاست کو کنٹینیوٹی حاصل ہو. بادشاہت یہ دیتی ہے، وہ ہم نے 5 سال کے بعد ایک گڈھا ہم منتخب کر لیتے ہیں، اس کے بعد بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں. ایسی بہت سی اصلاحات پر گفتگو ہو سکتی ہے، یہ میرا موضوع نہیں اس وقت، جو کرنی چاہیے. اچھا، اسی طریقے سے ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی ضرورت ہوتی ہے. بھائی ہم کچھ ترامیم کر کے ان کے لیے راستے نکال سکتے ہیں، لیکن پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں بدلنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ملک توڑنے کی ابتدا کر رہے ہیں، اس طرف نہیں جانا چاہیے. یہ اصولی بات ہے میرے نزدیک، یہ کوئی قرآن حدیث کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام کی روایت کو صدارتی نظام میں تبدیل کرنا، یہ بڑے خطرات کا باعث بن جائے گا.
آج ہم بات کر رہے ہیں ریاست مدینہ کی، اور دور حاضر میں ہم مثالیں دے رہے ہیں یورپ کے عدالتی نظام کی اور انصاف کی اور امریکہ کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے 56 ممالک ہیں، ان میں کون ریاست مدینہ کو فالو کر رہا ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا.
ریاست مدینہ کو تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اقدار کے لحاظ سے فالو کرنا چاہیے. تو ویلیوز کے لحاظ سے تو ہم مسلمانوں کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس میں میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا. ہمارے جو حکمران ہیں یا جو مختلف جگہوں پر پارلیمنٹ ہے، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن پر تنقید کی جا سکتی ہے. مثالی نمونہ تو بہت مشکل ہے، لیکن مثلا آپ دیکھیے کہ ترکی ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا اسی راستے پر چل نکلا ہے. تو بہت سے ایسے ملک ہیں کہ جن میں ایک کنٹینیوٹی پیدا ہو رہی ہے، جن میں ترقی بھی ہو رہی ہے، جن میں حکومت کرنے والوں کی سیرت اور کردار میں بھی نسبتاً بہتری آ رہی ہے. یہ دیکھیے ہنگامے پالیٹکس میں ہوتے رہتے ہیں، الزامات بھی لگتے رہتے ہیں، بحثیت مجموعی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا سفر کس طرف جاری ہے. تو پاکستان میں بھی یہی ہوگا کہ آپ بحثیت مجموعی اپنی سمت سفر درست کریں، صحیح طریقے پر چل پڑیں. اگلے دن ابو بکر و عمر کو آپ نہیں دیکھیں گے، ہمارے ہی جیسے کمزور انسان ہوں گے. یہیں سے بات شروع ہوگی، اور جب آپ کنسنٹریٹ کریں گے اور مداخلت نہیں کریں گے، تو آہستہ آہستہ ادارے بننا شروع ہو جائیں گے، روایات مستحکم ہونا شروع ہو جائیں گی، اعتصاب کا اچھا نظام قائم ہو جائے گا. اعتصاب کے نعرے لگانے سے قوم کی معیشت برباد ہوتی ہے، اعتصاب کا اچھا نظام قائم کرنے کے نتیجے میں قومیں بنتی ہیں. یہ دو بالکل الگ الگ چیز.
جاوید صاحب ایک بات بتائیے گا، آپ اتنی دیر سے جو آپ گفتگو کر رہے ہیں جمہوری اداروں پر اور جمہوری نظام پر بات کر رہے ہیں، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ اس جمہوریت کو استحکام نہیں مل سکا اور بار بار مداخلت کی گئی جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے. آپ کی بات کو ہم مان لیتے ہیں کہ بار بار مداخلت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اب ذرا سیاسی پارٹیوں کے اندر کا اسٹرکچر دیکھیں، ریاست کو ابھی چھوڑ دیں، ہر سیاسی پارٹی کے اندر جو ہے اس میں بھی جمہوریت نہیں ہے، اس میں تو کوئی باہر سے مداخلت نہیں کر رہا، اس میں تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ ایسا نہ کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد پوتا، تو یہی چل رہا ہے۔ تو اس سیاسی پارٹی کے اندر جو جمہوریت نہیں آ رہی، اس میں تو کوئی باہر سے سیاسی مداخلت نہیں کر رہا۔
سادگی پہ کون نہ مر جائے یا خدا، وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ خوف میں مبتلا رہتی ہیں، پارٹیاں استحکام پا نہیں سکتی،
یعنی آپ اس کی ذمہ داری بھی وہی ہے۔
یقیناً میں 100% یہ آپ سے بات کرتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی چیزوں میں غلطیاں نہیں ہوتی۔ دیکھیے کسی جگہ جب آپ جائزہ لیتے ہیں نا کسی صورتحال کا، سماج کا، معاشرت کا، سیاست کا، تو اس میں میں 15,000 غلطیاں آپ کو گنوا دوں گا۔ آپ فرمائیں تو میں آپ کے سیاستدانوں کے بے شمار سیاہ کرتوت بیان کر دیتا ہوں جو ذاتی طور پر میرے علم میں ہیں، اور بہت سے لوگوں کے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ اصل بات نہیں، اصل چیز یہ بنیادی چیز کہاں ہے، خرابی کی جڑ کہاں ہے۔ خرابی کی جڑ عدم استحکام میں ہے۔ عدم استحکام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے بھی ڈرے مارے کانپتے رہیں گے، پارٹیاں بھی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ایک بہت اچھا کلپ ہے، کبھی سنیے گا، آپ کی ایک بہت بڑی سیاستدان کا، دنیا سے رخصت ہو گئی، ان سے ہمارے ملک کی ایک مشہور خاتون یہ پوچھ رہی ہے کہ یہ پیسہ ویسا باہر لے جانے کا مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب ہر چوتھے مہینے آپ 4-4 سال کے لیے باہر رہنے پہ مجبور کریں گے تو کیا کریں پھر؟ یہ میں اس جواب کی تصویب نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خوف زدگی کی فضا، خوف زدگی کی فضا میں اصول پر کھڑے رہنا، قاعدے پر کھڑے رہنا، اس کے لیے پھر قائد اعظم جیسی شخصیات چاہیے ہوتی ہیں۔
ڈاکٹر صاحب، ڈیموکریسی کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ اس میں مؤثر میڈیا ہوتا ہے، آزاد عدلیہ ہوتی ہے، جمہوریت تو ہے ہی جوابدہی کے عمل کا نام ہے، اور جیسے آپ نے ابھی بات کی مؤثر احتساب کی، پاکستان کے اندر بھی آج مؤثر احتساب ایک بڑے نعرے کے طور پہ سامنے آیا ہے، اور خود عمران خان صاحب نے اسے بڑا ایشو بنایا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو احتساب کا عمل چل رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر جانبدارانہ ہے؟ اور جو احتساب کے ادارے کے حوالے سے لوگوں کی ریزرویشن ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ادارہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جس پہ سب لوگوں کا اعتماد ہو؟
ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی یہ بدقسمتی ہے۔ دیکھیے میں کسی ادارے کے کام کے اوپر کوئی تبصرہ سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر نہیں کر سکتا، لیکن جو تاثر ہے ہمارے ہاں وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ادارے ہر طرح کے دباؤ سے بالا تر ہو کر کام، تاثر، پرسپشن، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اس کو ہمیں دور کرنا، یعنی یہ ہمارا قومی مسئلہ ہونا چاہیے کہ احتساب کے ادارے بطور خاص اپنا وقار قائم کریں۔ کیا اس 22-24 کروڑ کی قوم کے اندر ایسے 10-20 لوگ بھی نہیں ہیں کہ جن کی سیرت، جن کا کردار ایسا ہو کہ ہم اعتماد کر سکیں ان کے بارے میں، جن کے بارے میں یہ تصور کرنا مشکل ہو کہ کوئی ان پر دباؤ ڈال سکتا ہے یا ان سے کوئی اپنی مرضی کا فیصلہ کرا سکتا ہے؟ تو یہ ادارے ہمیں بنانے ہیں۔ یہ ادارے نعرے لگانے سے نہیں بنیں گے، یہ ہنگامہ کرنے سے نہیں بنیں گے، یہ ادارے پتہ ماری سے بنیں گے، ارک ریزی سے بنیں گے۔ یعنی یہ ارک ریزی کرنے کے لیے آپ کو اسی طرح بیٹھنا پڑے گا جس طرح مغرب میں لوگ بیٹھتے ہیں، یعنی شب و روز کام کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اداروں کے نظام کا جائزہ لیا جائے۔ ادارے دو چیزوں کا مجموعہ ہوتے ہیں، وہ قاعدے جن کی بنیاد کے اوپر پروسیجرل لا وہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ بندے جن کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، دونوں کے بارے میں ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے۔ یہ چیز بالا تر ہونی چاہیے مسلم لیگ، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، فلاں اور فلاں سے، یہ دیوبندی بریلوی کا جھگڑا نہیں بننا چاہیے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر سارے ہی سیاسی لیڈروں کو بیٹھ کے غور کرنا چاہیے۔ عدلیہ مثال کے طور پر، عدلیہ تو کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، احتساب کے ادارے یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، بیوروکریسی یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، افواج پاکستان یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں، پولیس کا محکمہ، ان چیزوں کو درست کرنے کے لیے، اور ان سب سے پہلے اور سب سے بنیادی چیز تعلیم، تعلیمی نظام۔ جس ملک کے اندر تعلیمی نظام کو آپ نے 4 واضح حصوں میں تقسیم کر رکھا ہو، اس میں اوپر سے ادارے کہاں سے وجود میں آ جائیں گے؟ یہ جتنی چیزیں میں نے گنوائی ہیں، ان کے اوپر آپ بہترین لوگ لائیے، اور بہترین لوگ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر لائیے۔ اداروں کے لیے سیاسی وابستگیاں خطرناک ہو جاتی ہیں، وہ لوگ جو اس سے بلند تر ہوں، اعلیٰ کیریکٹر کے حامل ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر جگہ آپ کو بہترین لوگ مل جائیں گے، چلیے دوسرے درجے میں مل جائیں گے، تیسرے درجے میں مل جائیں گے، اس میں بھی پھر ایک ارتقا ہوتا ہے، ادارے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ادارے بنائیے نہ کہ نعرے لگائیے۔
جی رابدی صاحب، اسلامی ریاست میں کیا مولوی کا کوئی انسٹیٹیوشن ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر مسجد کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر یہ ذمہ داری حاکم وقت یا اس کے کسی نمائندے کی ہے تو کیا ہمارا حاکم وقت اور اس کا نمائندہ اس اہل ہے کہ مسجد میں لیڈ کر سکے؟ وہ اس اہل نہیں ہے، مولوی کا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست میں مسجد کس کے سپرد کی جائے؟
کوئی انسٹیٹیوشن نہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کے بعد مذہبی انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے اس کو بالکل ختم کر دیا. یہود کے ہاں کہانت کا نظام موجود تھا، ہمارے ہاں ایسا کوئی نظام نہیں. ہمارے ہاں جس کو آپ مولوی کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں، علامہ کہتے ہیں، یہ در حقیقت دینی علوم کے ماہرین کے لیے بولے گئے الفاظ ہیں، ایسے ہی جیسے ڈاکٹر ہے، ایسے ہی جیسے انجینئر ہے. یعنی کسی شخص نے ایک علم میں اختصاص پیدا کیا ہے، اسپیشلائزیشن کی ہے، اس حیثیت سے ہم سب اس سے استفادہ کرتے ہیں. ابھی ماہرین معیشت، ماہرین سیاست، ماہرین قانون آپ کے ہاں موجود ہیں. تو ماہرین قانون کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، لوگ ہیں جنہوں نے ایک خاص فن میں یا خاص علم میں اختصاص پیدا کر لیا. تو عالم کی بالکل یہی حیثیت ہے، وہ بھی میرے آپ کی طرح کا عام آدمی ہوتا ہے، کسی فن میں علم میں اختصاص پیدا کر لیتا ہے، دلیل کی بنیاد پر اس علم سے ہمیں مستفید کرتا ہے. تو اس کو آپ مولوی کا نام دے لیں، اس کو آپ ملا کا نام دے لیں، اس کو آپ عالم کہہ لیں، جو جی چاہے کہہ لیں، الفاظ بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ کوئی انسٹیٹیوشن، بالکل کوئی انسٹیٹیوشن نہیں. اس کے بعد مسجد پہ آئیے. مسجد کی دو قسمیں، یعنی ہمارے دین میں جو مسجد کا انسٹیٹیوشن قائم کیا گیا اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ مسجد ہے جو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آپ بناتے ہیں، یہ مسجد اہل محلہ کو بنانی چاہیے، اس میں حکومت کی مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ بھائی ہر گلی کے نکڑ کے اوپر بنا لیجئے ایک چھوٹی سی جگہ. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس میں بہترین نظام وہ ہے جو ملیشیا میں، وہ اس کو پریئر روم کہتے ہیں اپنی زبان میں، سراؤ. یہ ہر جگہ ہے، پیٹرول پمپ نہیں بن سکتا اس کے بغیر، مردوں کی بھی ہوگی، عورتوں کی بھی موجود ہوگی، اس میں وضو کا بندوبست بھی ہوگا. کوئی امام نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی کچھ نہیں. میں آپ گئے، ہم نے ایک جماعت کرا لی، اس کے بعد چار اور آئے، انہوں نے ایک جماعت کرا لی. تو یہ ہر محلے میں موجود ہے، ہر بستی میں موجود ہے، یہ پریئر روم ہے. یہ کرنا ہی اہل محلہ کو چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو مسجد الدار کہتے تھے، یعنی جو گڑیاں سی تھیں ان میں لوگ بنا لیتے تھے. ان میں محلے والے اگر سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی خادم کو مقرر کرنا ہے مسجد کو صاف کر دے یا اس میں درست رکھ کے کر لے، ورنہ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں پورے ملیشیا میں آپ دکھا سکتا ہوں آپ کو کہ جگہ جگہ یہ سراو اور پریئر روم قائم ہے، کسی جگہ پر بھی ان کے لیے کوئی امام، خطیب، مؤذن کچھ نہیں. اذان دینی ہے، چار آدمی جائیں گے دے دیں گے اذان، وہاں نماز پڑھانی ہے پڑھ لی، اچھا انفرادی پڑھنی ہے تب پڑھ لی، جماعت
جائے نماز ہے وہ. ایک
آپ گئے ہیں وہاں پہ، آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شاپنگ مال، کوئی پیٹرول پمپ، کوئی پبلک جگہ بن نہیں سکتی قانون کے مطابق، جبکہ ایک جگہ اس میں آپ پریئر روم نہیں بنا لیں گے. تو یہ ہے پانچ وقت کی نماز کے لیے صحیح طریقہ. یہی طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اختیار کیا گیا تھا. اس کے بعد ہے جامع مسجد. جامع مسجد کا مطلب ہے جس میں جمعہ ہونا ہے. جامع مسجد اسلامی قانون کے مطابق حکومت کے اہتمام میں ہے، یہ کوئی فرد نہ بنا سکتا ہے، نہ کوئی اس کے ممبر پر کھڑا ہو سکتا ہے، نہ کسی مولوی صاحب کو اس میں داخل ہونے کا حق ہے. یہ حکمرانوں سے متعلق ہے. حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ وہ بھی خدا کی یاد دہانی کے لیے ہفتے میں ایک دن آئیں اور لوگوں کے ساتھ مل کے جھک جائیں، خطبہ دیا جائے. یہ خطبہ خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی عالم سوچ بھی نہیں سکتا تھا دینے کا. کبھی تاریخ اٹھا کے پڑھیے اور اپنے آپ سے سوال پوچھئے، کیا امام ابو حنیفہ نے کبھی جمعہ کا خطبہ دیا؟ کیا امام مالک نے کبھی جمعہ کا خطبہ دیا؟ کبھی امام شافعی نے جمعہ کا خطبہ دیا؟ کبھی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہ حکمران یا اس کا نمائندہ جس کو وہ مقرر کرے گا وہ خطبہ دے گا جمعہ کا. ظاہر ہے کہ یہ مسجد بنائی بھی وہاں جائے گی جہاں اس کو کنٹرول کیا جا سکے، بنائی بھی وہاں جائے گی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے دیہات میں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بالکل اجازت نہیں تھی اس کی. جہاں کوئی عامل حکومت کا بھیجا جاتا تھا وہیں جمعے کی مسجد بنائی جاتی، جامع مسجد اس کا نام بھی رکھا گیا. اب تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ دیہات میں جو ہے ایک چھپر ڈالا تو وہ جامع مسجد ہوتی ہے، لیکن جامع مسجد کا مطلب یہ تھا. تو جامع مسجد ریاست. اچھا اب آپ نے جو آخری بات فرمائی وہ یہ ہے کہ حکومت، تو میں نے عرض کر دیا کہ لازم نہیں ہے کہ حکومت کا کوئی ذمہ داری آئے نہیں. حکومت اپنی طرف سے کسی آدمی کا تقرر کرتے جو وہ یہ ذمہ داری کرے، لیکن یہ بھی آئیڈیل صورت نہیں. آپ اصرار کیجئے کہ حکومت کا اپنا نمائندہ ہی آئے، اصرار کیجئے کہ آپ کا حکمران ہی آئے، اصرار کیجئے اس بات پر. آپ کہتے ہیں وہ اہل نہیں ہے، جس دن آپ اصرار کریں گے اہل ہونے شروع ہو جائیں گے، اس دن سورہ اخلاص یاد ہونی شروع ہو جائے گی. میرے بھائی آپ کو انگریزی بلوانی ہوتی ہے بین الاقوامی وہ آپ دیکھیے کہ اس کے بعد تقریریں لکھی بھی جاتی ہیں, پڑھی بھی جاتی ہیں, بیٹھ کے اس کے تلفظ بھی ٹھیک کیے جاتے ہیں.
جب بی اے کی شرط لگائی گئی تو سب نے ڈگری بھی لے لی,
تلفظ بھی ٹھیک کیے جاتے ہیں. تو یہی معاملہ یہاں بھی ہو جائے گا. آپ پہلے کسی چیز کو ضرورت بنائیے اور آپ اس کے جو فوائد ہیں آپ کبھی غور کیجئے اس کے اوپر, وہ کیا غیر معمولی ہیں, کس طریقے سے اسلام آپ کے حکمران کو ایوان اقتدار سے ہر ہفتے نکال کے مسجد میں لے آتا ہے. ہم نے کیا کیا پاکستان میں, مولوی کو ایوان اقتدار میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ الٹ صورتحال ہے
گاندھی صاحب. اچھا پاکستان کے سیاسی سسٹم میں ایک زمانے میں مذہبی جماعتوں کا بڑا رول تھا, ہر آنے والے وقت کے ساتھ وہ رول کم ہوتا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسی مملکت میں مذہب کی بنیاد پر جماعتیں ہونی چاہیے, ان کا کوئی کردار ہونا چاہیے؟ اور دوسرا سوال, ابھی حال ہی میں ایک فیصلہ سامنے آیا ہے کہ جو مدرسے ہیں ان کا کوئی علیحدہ سسٹم ہونے کی بجائے انہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر کر دیا جائے, اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کہ
دوسری بات تو میں پچھلے یعنی 25 سال سے بار بار کہہ کے تھک گیا ہوں. یعنی یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وسیع بنیاد براڈ بیس تعلیم سے محروم کر دیں. میں تو یہاں تک جاتا ہوں کہ ہر بچے کا بنیادی حق ہے کہ اس کو 12 سال کی براڈ بیس وسیع بنیاد تعلیم ملنی چاہیے. یہ تعلیم یکساں ہونی چاہیے, یہ معاشرے کو دینی چاہیے. یہ کہ کسی نے دین کا عالم بننا ہے یا کسی نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یہ 12 سال کی تعلیم کے بعد کا فیصلہ ہے. ہم نے تو اس میں الٹی گنگا بہا دی ہے بالکل. تو اس وجہ سے اگر ایسا کوئی اقدام کرنا ہے, لیکن ہوش گوش سے کرے, یعنی جس نے بھی کرنا ہے. یہ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اقدام ہونا کہاں سے ہے. یعنی ہمیشہ وہی جو ہے وہ صحیح جگہ سے آنی چاہیے, ورنہ تو گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے. صاحب ساز کو لازم ہے کہ غافل نہ رہے. اقبال نے کہا ہے گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش. تو یہ سروش کو غلط آہنگ نہیں ہونا چاہیے. کون سا کام کس نے کرنا ہے, کس کو اس کا اعلان کرنا ہے, کہاں سے آنا ہے, وہی صحیح جگہ سے آنی چاہیے, ورنہ جھوٹے نبیوں پر آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس کی احتیاط کرنی چاہیے. پہلی تو میری گزارش ہے, ہم سب مسلمان ہیں. سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ غیر مسلم ہو گئے, مسلم لیگ کے لوگ. سیاسی جماعتیں بننی چاہیے, ان سیاسی جماعتوں میں مذہب سے محبت کرنے والے لوگ شامل ہوں, اس کا حصہ بنے, سیاسی عمل پر آز راہ کر. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہ کیا جائے. یہ ہے مذہب کا سیاست کے لیے استعمال. مذہبی نعرے لگائے جائیں, ایسے سمبل دیے جائیں کہ جن کو مذہبی بنیاد کے اوپر مارکیٹ کیا جا سکے, ایسے نام رکھے جائیں جماعتوں کے جس میں مذہب کا حوالہ موجود ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک
ہے, اس کے نتیجے میں بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے. ہم سب مذہب سے محبت کرتے ہیں, ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے, ہمارے پروردگار نے جو احکام ہمیں دیے ہیں ان پر ہم عمل کریں, ان پر انفرادی زندگی میں بھی عمل کریں, ان پر حکومت میں بھی عمل کریں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, یہ کسی ایک مذہبی جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے. مذہبی جماعتیں قائم کر رہی ہیں, تبلیغ کے لیے کیجئے, دعوت کے لیے کیجئے, تعلیم کے لیے کیجئے, ان کا دائرہ وہ ہے. سیاسی جماعتیں قائم کر.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, آپ نے ابھی ابتدا میں جب یہ فرمایا تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جب اگر تمہیں اقتدار مل جائے گا تو اس کے لیے کچھ گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے, وہ جو الذین مکناہم والی آیت ہے. میں چاہتا ہوں ذرا اس کی وضاحت کر دیں کہ قرآن مجید کیا گائیڈ لائن دیتا ہے حکمرانوں کو, انہیں کیسا ہونا چاہیے.
چند چیزیں دیکھیے, بات یہ ہے ان میں سے پہلی بنیادی چیز میں اس گفتگو میں کتنی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ انتحکم بالعدل من تود الامانات الی اہلہا. پہلی بنیادی ہدایت جو دی گئی ہے, اس کو آپ حکمرانوں کا, اس کو آپ حکومت کا بنیادی فرض سمجھیے.
ٹھیک,
اور وہ یہ کہ انہوں نے آخری درجے میں عدل فراہم کرنا.
عدل, ٹھیک ہے.
خلفائے راشدین اسی کا بہترین نمونہ تھا.
رائٹ,
یعنی عدل فراہم کرنے میں وہ اس حد تک چلے گئے کہ پیوند لگے کپڑے پہن لیے انہوں نے, گھر کے دروازے کھول دیے انہوں نے, وہ کوئی ایوان بنانے کے لیے تیار نہیں ہوئے, کہیں انصاف کے رستے میں رکاوٹ نہ پڑ جائے. تو عدل اور ان تود الامانات علی میرٹ پر فیصلے کرے.
ٹھیک,
یہ اللہ کی ہدایت ہے, قرآن میں لکھی ہوئی ہے.
ٹھیک,
حکومت کے ذیل میں یہ ہدایت دی ہے.
Right.
اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ کہ الذین مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یعنی جب بھی کبھی مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہو تو ان کے دینی فرائض کیا ہیں؟ وہ نماز کا اہتمام کریں گے. یہ ابھی میں نے اس کی تفصیل کی آپ کے سامنے. مسجدوں کا نظم کیسے ہوگا, جامع مسجد کا نظم کیسے ہوگا, یہ نماز کا اہتمام.
ٹھیک,
اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے ہاں ٹیکسیشن کی بنیاد وہ ہوگی جو خدا نے طے کی ہے, اس کو زکات کہتے ہیں. ہمارے ہاں زکات لوگوں نے چیریٹی سمجھ لیا ہے, زکات چیریٹی نہیں ہے. زکات اصل میں حکومت اور معاشرے کا حق ہے, وہی جس کو آپ ٹیکس کہتے ہیں. اللہ نے اس کا فیصلہ کیا ہے تاکہ روز روز حکومتیں اپنے استبداد کے نتیجے میں لوگوں کو پریشان نہ کریں. تو وہ یہ آتب الزکاہ یہ ہے، امرو بالمعروف ونہو عن المنکر، اچھی اور بھلائی کی باتیں. معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف کوئی مذہبی چیز نہیں ہوتی، ساری انسانیت جن چیزوں کو بھلائی سمجھتی ہے. بھائی جھوٹ یہاں بھی بری بات ہے، امریکہ میں بری بات ہے. یہ عالمگیر اخلاقیات ہیں جن کو معروف کہا جاتا ہے، ان کی تلقین کی جائے لوگوں کو، ان پر لوگوں کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے، اور وہ چیزیں کہ جو پوری انسانیت سمجھتی ہے کہ برائی ہے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. یہ چار باتیں ہیں جو کہی گئی ہیں. یہ امر بالمعروف ہے، نہیں یہ منکر ہے. جس کے لیے تلقین کرنی ہو تو جمعہ کا ممبر حکمرانوں کو دیا گیا ہے، اور اگر اس میں کوئی ایسا موقع آ جائے جہاں قانون نافذ کرنا ہو تو پولیس کا محکمہ قائم کرتے ہیں آپ. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں اس معاملے میں. باقی یہ کہ نظم حکومت کیا ہوگا، بندوق نہیں، علماء نہیں، طبقہ نہیں، امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کی رائے. یہ بات یاد رکھیے کہ علم و عقل کی روح سے جائز حکمران کون ہے؟ جس کو یا خدا مقرر کرے یا لوگ مقرر کریں. خدا نے مقرر کرنے کا کام چھوڑ دیا ہے، اب لوگوں نے مقرر کرنا ہے قیامت کا.
اچھا اب یہ بتائیے گا، آپ نے یہ تو بتا دیا حکمران کے کرنے کے کام، آپ نے فرمایا عدل ہے، میرٹ پر فیصلہ ہے، نماز کا اہتمام ہے، زکوٰۃ کا ایک پورا سسٹم وہ ڈیولپ کریں گے،
ٹیکس ختم کریں اور زکوٰۃ کی بنیاد پر لوگوں سے لیں. یا اب آپ سوال کریں گے پھر پورا ریونیو کیسے ہوگا، کبھی کریں پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہوگا.
اچھا آپ نے جاوید صاحب یہ فرمایا، جس طرح آپ نے بتایا کہ حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ دو چار احکام دیے ہیں، صرف حکمرانوں ہی کو دیے ہیں؟ اس ریاست میں رہنے والے جو شہری ہیں ان کے لیے بھی قرآن مجید کوئی گائیڈ لائن دیتا ہے؟ شہریوں
باقی تو قرآن سارا انہی کے لیے نا، شہری تو عام مسلمان ہیں، نماز ان کو کہا گیا، روزہ ان کو.
حکمرانوں کے حوالے سے شہریوں کے کو کیا احکام دیے گئے؟
شہریوں کو یہ کہا گیا ہے کہ انتشار نہ برپا کریں، فتنہ نہ برپا کریں، سول نافرمانی کے نعرے نہ لگائیں، روز بندوقیں اٹھا کے کھڑے نہ ہو جایا کریں، حکمران نظام قانون کی حکمرانی قائم کریں. میں آپ سے عرض کروں کہ قومی طور پر ہم لوگ قانون شکنی کو اپنا مقام سمجھتے ہیں، وقار سمجھتے ہیں. ہمارا لیڈر کہتا ہے کھڑا ہو کے، یعنی کئی لیڈروں کی میں مثال دے سکتا ہوں، کہ آپ قانون توڑیے. جو آدمی لیڈر کی سطح پہ کھڑے ہو کے قانون شکنی کی ترغیب دیتا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اس سے بڑا مجرم کوئی ہو سکتا ہے؟
لیکن اگر میں پروٹیسٹ کے لیے نکلتا ہوں تو پھر وہاں سے یہ بھی تو آواز آتی ہے کہ اگر کسی نے پروٹیسٹ کیا تو چترول ہو جائے گی. مطلب یہ کیا طریقہ ہے؟ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے؟
گزارش، آپ پروٹیسٹ کے لیے نکلے ہیں تو اس کے بعد یہ واجب ہو گیا کہ ٹول ٹیکس نہیں دینا آپ جب آپ سڑک سے گزریں گے. اچھا آپ پروٹیسٹ کے لیے نکلے ہیں تو کس اصول کے مطابق آپ کے لیے یہ جائز ہو گیا کہ آپ راستے بند کر دیں؟ پروٹیسٹ کرنے کے طریقے اور قاعدے ہوں گے. آپ مغربی دنیا میں جائیے، وہاں اسی طرح پروٹیسٹ ہوتا ہے کہ آکسفورڈ سٹریٹ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمت ہے کسی کی یہ کام کرے؟ تو آج راہ کرم پروٹیسٹ کرنے والوں کو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی راستے تنگ کرتا ہے دوسروں کے لیے، ہم نے پروٹیسٹ کا طریقہ یہ رکھا ہوا ہے کہ فیض آباد میں دھرنا دے کے بیٹھ جائیے. یہ پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہے. آپ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی گراؤنڈ میں بیٹھیے، آپ سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائیے.
ایسا کیا جاتا ہے کہ اگر ہم گراؤنڈ پہ بیٹھیں گے تو حکمرانوں کے جوں بھی نہیں رہیں گی، وہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹھے رہیں ہمیں کیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے، ہماری قوم اتنی وہ ڈھیٹ ہو گئی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری بات سنی نہیں جائے گی. ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک وہاں پہ دھرنا دیا گیا وہاں کراچی میں، تو ہاسپٹل کے لیے جو ہے وہ کچھ آواز اٹھائی گئی کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہاسپٹل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ گراؤنڈ میں بیٹھ جاتے کچھ بھی نہیں ہونا تھا.
دیکھیے بات یہ ہے کہ جس قوم میں یہ صورتحال پیدا ہو جائے یہ المناک صورتحال ہے. نہیں، آپ احتجاج کو، آپ آواز کو، آپ تنقید کو چینلائز کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ سب سے بڑی آواز جو اللہ چاہتا ہے کہ لوگ سنیں وہ کس کی آواز ہے؟ پیغمبر کی آواز ہے نا،
ظاہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو آپ ذرا قرآن اٹھا کے پڑھیے، آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ داروغہ نہیں بنا کے بھیجے گئے، آپ کا کام بات کہنا ہے، آپ کا کام حکمت کے ساتھ تعلیم دینا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یہ جو خلفشار پیدا کرنا ہے. موقع دیجئے میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں، رسول اللہ نے کتنی سختی سے منع کیا اس میں. آپ نے فرمایا جو آدمی انتشار پیدا کرتا ہے، جو قومی وحدت کو نقصان پہنچاتا ہے، جو قانون شکنی کی ترغیب دیتا ہے، اتنی سخت وعیدیں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کے بارے میں. جن صحابہ کرام نے یہ سنا تھا جب خانہ جنگی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی لوہے کی تلواریں توڑ کے لکڑی کی تلواریں بنا لی ہیں، ہم نہیں اس میں شریک ہوں گے. تو ہمیں صرف حکمرانوں پر تنقید نہیں کرنی، اپنے اوپر بھی تنقید کرنی چاہیے. آپ پروٹیسٹ کیجئے. آپ مجھے یہ بتائیے، عراق جنگ کے خلاف جب لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے. آپ کے 10,000 لوگ ہوتے اور ملین مارچ ہوتا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی راستہ بند نہیں ہوا. احتجاج کرنے کے دنیا میں یہ طریقے.
ڈاکٹر صاحب، آپ نے پاکستان کو درپیش تمام مسائل کا حل ہمیں بتایا ہے، آج پاکستان جس لہج پہ کھڑا ہے، خاص طور پہ ہمارے ہاں ایک معاشی اقتصادی بحران ہے، ہم ایک سیاسی انتشار اور خلفشار سے دو چار ہیں، آپ پاکستان کا معاشی اور سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟
پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک روشنی ہمیشہ قوم کے پوٹینشیل میں ہوتی ہے، اور میں اس پوٹینشیل کو جانتا ہوں کہ وہ کتنا غیر معمولی ہے، کتنے لوگ کمیٹڈ آپ کو مل جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں۔ میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو قوم بستی ہے اس کے بہت سے عوامل ہیں، یعنی یہ وہ خطہ ہے جس میں بہت زیادہ اختلاط ہوا ہے، قومیں آتی رہی ہیں، یہ کوئی ایک نسل نہیں ہے جو 5000 سال سے یہاں آباد ہے۔ اس کے نتیجے میں خود یعنی حیاتیاتی طور پر بڑی غیر معمولی شخصیات پیدا ہوتی ہیں۔ اس وقت پاکستان مذہبی علوم میں، پاکستان اور بر صغیر ظاہر اسی کا ایک حصہ ہے، لیڈ کر رہا ہے۔ جس درجے کے عالم یہاں پیدا ہوئے ہیں پچھلے 150-200 سال میں کہیں اور پیدا نہیں ہوئے، اور علوم کے ماہرین بھی پیدا ہوں گے، یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، بہت غیر معمولی۔ اصلی چیز یہ ہے کہ آپ ان کو نصب العین دیجئے، کام کرنے کے مواقع دیجئے، راستے ان کے لیے صاف کیجئے، پوٹینشیل بہت ہے اس قوم میں، تو میں اس میں بڑا روشن سمجھتا ہوں۔ سیاسی، معاشی، اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان میں صرف دو چیزوں کی ضمانت دے دیجئے، آپ تعلیم کو ترجیح اول بنائیں گے، آپ سیاسی استحکام کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، بس دو کام آپ کر دیجئے، باقی کام اللہ تعالیٰ خود۔
ہمارے پاس کوئی ایسی سیاسی لیڈرشپ ہے جس پہ ہم اعتماد کر سکیں گے، یہ شخص سچ بولتا ہے، اس کے اندر پاکستان کے لیے دل اس کا دھڑکتا ہے، اور وہ پاکستان کو اس بحرانی کیفیت سے نجات دلا کے کوئی اقتصادی خود انحصاری کی منزل پہ لے جائے گا؟
جب آپ کسی کام کی ابتدا کرتے ہیں تو ہمیشہ موجود سے ہوتی ہے۔ اس وقت جو بھی سیاستدان آپ کے پاس موجود ہیں وہ جیسے بھی بنے ہیں انہیں سے ابتدا کرنی ہوگی، صرف یہ ہے کہ ان کو آپ یعنی بار بار مداخلت نہ کیجئے، جانے کام کرنے دیجئے۔
آپ کی طرح کا مجھے کوئی یکسو اور سنجیدہ سیاستدان نظر نہیں آتا، میں آپ کو سیاستدان نہیں کہہ رہا لیکن آپ ایشوز کے حوالے سے خاصے یکسو ہیں اپنے، لیکن اس طرح کی یکسوئی مجھے پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ میں نظر نہیں آتی کہ جو ایشوز کے حوالے سے بھی سنجیدہ ہو، جو کچھ کر گزرنے کا اس کے اندر جذبہ ہو۔ یہ ضرور کہتے نظر آئے ہیں کہ میں اپنی قوم سے سچ بولوں گا، لیکن جب وہ مسجد اقتدار پہ پہنچتے ہیں تو وہ سچ والی بات پہ قائم نہیں رہتے۔
دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہمیں میسر ہے، یعنی ہمارے یہاں تین بڑی پارٹیاں ہیں، تین ذرا علاقائی پارٹیاں ہیں، یہ کوئی 5-6 پارٹیاں ہیں جو اس وقت ملک میں ایمرج کر چکی ہیں، یہیں سے بات شروع کرنی پڑے گی، یعنی یہ جیسے بھی ہیں۔ ویسے میں عرض کرتا ہوں کہ سیاستدانوں کے خلاف پروپیگنڈا بھی بہت ہوتا ہے، انہیں کام کرنے کا موقع دیجئے انہی پارٹیوں کے اندر سے، اور وہ چیزوں کی اصلاح کریں، مثلا قوانین بنائیے کہ ان میں انتخابات ہوں، یہ قوانین بنائیے کہ پارٹیوں کی گراس روٹ سے لیڈرشپ اٹھے، یہ ضابطے بنائیے کہ ان میں انتخابات اس طرح ہوں جس طرح کے مغربی پارٹیوں میں ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے 5-10 سال کے اندر ہی نئی لیڈرشپ آنی شروع ہو جائے، تھوڑا سا خلفشار پیدا ہوگا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ الیکشن کروانے کے بعد لگتا ہے نا کہ اقتدار میرے ہاتھ سے جا رہا ہے تو بس وہ الیکشن بند ہو جاتے ہیں، نہیں جانے دیجیے، تو انشاءاللہ اچھی لیڈرشپ پیدا ہوگی۔
زمینی حقائق جو ہیں کہ میڈیکل فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے پاکستانیوں کی ایوریج ایج جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، جبکہ مغرب میں حتیٰ کہ چائنا میں بھی ایوریج ایج انسان کی 85 سال ہے۔ ہمارا عالمی دین یہ کہتا ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ آئے گی۔ سوال یہ ہے کہ غیر مسلموں کی ایوریج ایج جو ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے، اور مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی کیوں کم ہو رہی ہے؟
اس کی وجہ وہی ہے، جہالت۔ دیکھیے اس کا مسلم غیر مسلم سے کوئی تعلق نہیں، جہالت کا مظاہرہ ہم کریں گے اس کے نتائج بھگتیں گے، وہ کریں گے وہ بھگتیں گے۔ جس زمانے میں مغربی ملکوں میں وہ جہالت موجود تھی کہ مذہبی لوگ اہل علم کے خلاف عدالتیں لگا کے بیٹھ جاتے تھے، یعنی آپ کبھی سائنسدانوں کو جو کچھ بھگتنا پڑا ہے وہی پڑھ لیجئے وہاں۔ یہ جو دواؤں کی تحقیق ہے، یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کبھی اس کی تاریخ پڑھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو کیا کرنا پڑا ہے۔ میں ایک مرتبہ انگلستان میں کافی وقت میں نے گزارا جو میڈیکل سائنس کا میوزیم ہے، کبھی آپ بھی گزاریے تو آپ کو اندازہ ہو کہ باتیں کہاں سے شروع ہو کے کہاں پہنچی ہیں۔ تو یہ تمام جتنی چیزیں ہیں یہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ جہالت ہے۔ علم بڑھائیے، جب آپ کی قوم، اور جب میں تعلیم کہتا ہوں تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں ہر آدمی کے پاس بی اے کی ڈگری ہونی چاہیے، بھائی تعلیم جو لوگوں کی تربیت کرتی ہے۔ ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہے، کسی کو آج تک یہ خیال نہیں ہوتا کہ بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو اسے پہلی باتیں کیا سکھانے کی ہیں۔ پہلی باتیں وہ معاشرتی اخلاقیات ہیں، بیٹے آپ نے سڑک کیسے پار کرنی ہے، کوڑا کیسے اٹھانا ہے، کس طریقے سے آپ نے اگر کوئی ٹافی کھائی ہے تو آپ نے اس کا ریپر کیسے پھینکنا ہے۔ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ ہماری پوری قومی مزاج کی تشکیل کر دیتی۔ ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول کو خراب کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو یہ تعلیم سے درست ہوں گی، اس کو پہلا ہدف بنائیے، دانشور اس پر زور دے۔ لیکن ہم تھوڑی تھوڑ دلی قوم ہیں، بڑے اچھے خصائص رکھتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے گا, مذہب میں بھی مسیحا کا انتظار, سیاست میں بھی مسیحا کا انتظار, یہ انتظار ہے جو لے بیٹھا ہے.
معیشت میں بھی,
معیشت میں بھی, یعنی معلوم نہیں کوئی آسمان سے آدمی آئے گا آ کے معلوم نہیں کیا کر دے گا. اب معیشت ہی کو دیکھ لیں آپ, معیشت کے اس وقت دنیا کے اندر تین ماڈل ہیں. آپ ایک ماڈل کو اپنائیں گے اور آدھی چیز کسی دوسرے ماڈل کی داخل کر دیں گے, آپ کلیپس کر جائیں. معیشت سائنس کی طرح کام کرتی ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیپٹلزم کا ماڈل اختیار کرنا ہے, سوشلزم کا ماڈل اختیار کرنا ہے, ان کے امتزاج سے جو چین نے ماڈل بنایا وہ اختیار کرنا ہے, کون سا کرنا ہے؟ اچھا آپ کہتے ہیں جی ہم نے کوئی اختیار نہیں کرنا, چوتھا کرنا ہے. تو چوتھا حکومت میں آنے کے بعد نہیں شروع ہوگا, وہ پہلے میز پر لائے گی, اس پہ تھنک ٹینک بنیں گے, غور ہوگا, اس پہ تنقید ہوگی, وہ ماڈل اپنے سارے پہلوؤں کے ساتھ نمایاں ہوگا, تب آپ قوم کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. ورنہ جو پہلے سے موجود تینوں ماڈل ہیں, آپ کو ان میں سے ایک کا چوائس کرنا پڑے گا, اس کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. آپ مجھے بتا دیں اس دنیا میں چوتھا ماڈل کون سا ہے؟ تین ہی.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ہم نے یہ جو دو ایپیسوڈ میں یہ پروگرام کیا مکمل, اس میں ہم نے ریاست مدینہ کے تصورات پر بات کی پاکستان کے تناظر میں, اور ہم نے کوشش کی کہ ریاست مدینہ جو ہے اس کی بنیاد اصل میں کیا تھی وہ ڈسکس کیا ہم نے. پھر پاکستان کے تناظر میں اس وقت پرابلمز پاکستان کون کون سے فیس کر رہا ہے, حکمرانوں کے لیے کیا چیلنجز ہیں, ان پہ بات کی. اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید حکمرانوں کے لیے کیا ہدایات فراہم کرتا ہے, ان پر کچھ گفتگو ہوئی. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا, لیکن بہت سارے ایسے سوالات یہاں پر اٹھائے گئے اور بہت سارے ایسے جوابات تھے جن سے ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کرتے ہوں. آپ کے ذہن میں مزید کوئی وضاحت کی ضرورت ہو تو آپ اپنے ان سوالات کو اس ای میل ایڈریس پر ہمیں ضرور بھیجیے گا, ih@duniatv.tv. اگلے کسی پروگرام میں جب ہم متفرق سوالات ڈسکس کرتے ہیں ان میں آپ کے ان سوالات کو سامنے رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.